بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 24 جنوری 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں، ناظم اعلیٰ مرکز کے انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں امت مسلمہ کے لیے لائحہ عمل کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، کبھی کبھار آپ حضرات سے اس نوع کی ملاقات کا موقع مل ہی جاتا ہے. بہت سے حضرات کے شاید علم میں نہیں ہوگا، لیکن بعض حضرات کو معلوم ہے، برادر محافظ عاقب سعید صاحب عمرے کے لیے تشریف لے گئے کل، اور اگلے دو جمعے وہ یہاں نہیں ہوں گے. تو آج کا جمعہ جو ہے وہ میرے ذمہ تھا، لیکن چونکہ اگلا جمعہ ہر مہینے کا آخری جمعہ ہونے کے حوالے سے میری کہیں اور ذمہ داری ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے کوئی اور ساتھی یہاں موجود ہوں گے. آج 22 ربیع الاول ہے. 10 دن پہلے وہ ایک بہت بڑا ایک ایونٹ جو خاص طور پر پاکستان اور بقیہ مسلم ممالک میں بھی اس کو منایا گیا، عقیدت اور احترام، محبت، یہ وہ جذبات ہیں کہ جن کا اظہار کیا جاتا ہے عام طور پر سیرت النبی کے حوالے سے. یہ الگ بات ہے کہ یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں عیدیں صرف دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید کے نام سے اگر اور کوئی شے شامل کر دی گئی تو وہ سراسر بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے تو اختلاف ہے کہ آیا 12 ربیع الاول تھی یا 9 ربیع الاول تھی، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال 12 ربیع الاول ہے، اور یوم وصال کو ظاہر ہے کہ پھر اگر منایا جانا کہیں ہماری دین کی حکمت میں ہوتا تو اس کا طور طریقہ اور ہوتا ہے، خوشی کے شادیانے نہیں بجائے جاتے کسی کے یوم وصال پر. اس لیے کہ شاید آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، جب ہم ابھی پرائمری اسکول میں یا سیکنڈری اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت تک یہ عید میلاد النبی کی اصطلاح اتنی زیادہ عام نہیں تھی، بلکہ 12 وفات کی چھٹی ہوا کرتی تھی. 12 ربیع الاول 12 وفات کہلاتی تھی. یعنی کہ بہرحال بعد میں اس کے کیا عوامل ہیں، کیا اسباب ہیں، اس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کر رہا، لیکن اب یہ ہے کہ اس کو جس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، یقیناً اس میں ایک خیر کا پہلو ہے کہ کم سے کم سال کا ایک دن تو ایسا ہے کہ جس میں سیرت النبی کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کچھ چیزیں تازہ ہوتی ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حوالے سے اگر اس نسبت کو بھی تازہ کر لیا جائے تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک مفید بات ہے، افادیت کا پہلو ہے. بڑا پیارا شعر ہے جو ڈاکٹر صاحب اکثر سنایا کرتے تھے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کریں. گویا کہ اس بات کو دوبارہ یاد کرنے کے لیے کہ ہم ایک امت میں ہیں، امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بات ہمارے پیش نظر نہیں رہتی کہ جتنا اونچا اور بلند مقام ہے اسی حوالے سے کچھ تقاضے بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں. یہ اگرچہ میری آج کی گفتگو کا موضوع اس لیے نہیں ہے کہ ان موضوعات کے اوپر یہاں برادر عاقف سعید صاحب جو ہیں آپ سے یقیناً گفتگو کی ہوگی، اور خاص طور پر سیرت کا وہ پہلو جسے ہم عملی اعتبار سے اپنے لیے اسوہ کامل شمار کرتے ہیں، مشعل راہ سمجھتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے ہمارے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ موجود ہے. اس حوالے سے اور ان ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہوگی. آج کے لیے میں نے جو مقام منتخب کیا ہے اگرچہ بہت ہی عظیم بہت بلند مقام ہے قرآن حکیم کا، اور یقیناً ایک مجلس کی گفتگو جو ہے اس کی کفایت نہیں کرے گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ تمام باتیں جو ان تین آیات میں آئی ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں. سورہ آل عمران کی یہ تین آیات ہیں جو سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں بہت خوبصورت موتیوں یا ہیروں کی شکل میں موجود ہیں. جس طرح کوئی قیمتی ہار ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں سینٹر میں جو ہے کوئی بہت بڑا ہیرا لگا ہوا، اس کے دائیں بائیں بھی چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے ہوئے ہیں، تو یہی کیفیت بنتی ہے بلا تشبیہ ان تین آیات کی سورہ آل عمران کے ساتھ بالکل وسط میں. 199 آیتیں ہیں سورہ مبارکہ کی، اور یہ آیت نمبر 102 103 اور 104 ہے جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس خیال سے کہ کہیں گفتگو میں کوئی طوالت ہو جائے تو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے نہ آ سکے تو کم سے کم یہ کہ ان آیات کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو مت مرنا مگر اس حالت میں کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور باہم متفرق مت ہو. واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور اللہ کی اس نعمت اور احسان کو یاد کرو جبکہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس باہمی محبت اور الفت کے نتیجے میں تم باہم بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اور تم لوگ تو جہنم کے، جہنم یہاں مراد نہیں ہے، صرف نار سے مراد آگ ہے، بعد میں عرض کروں گا یہاں اصلاً میں نے ترجمہ جہنم کیوں کیا. تم لوگ تو آگ کے دہانے تک پہنچ چکے تھے. فانقذکم منہا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں بچا دیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانی اپنی آیات جو ہے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے رستے پر رہو. ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور اے مسلمانوں تمہارے درمیان ایک امت ایک گروہ ایسا موجود رہنا چاہیے کہ جو خیر کی دعوت دینے والا ہو، خیر کی بات کرنے والا ہو، خیر کی طرف بلانے والا. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور معروف کا حکم دینے والا اور منکرات سے روکنے والا. فاولئک هم المفلحون، اور صرف یہی لوگ ہوں گے کہ جو کامیاب اور سرفراز فرمائے جائیں گے. یہ تین آیات ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ بڑی طویل سورت ہے لیکن اس کے بالکل وسط کے اندر بہت خوبصورت ہیروں کی طرح جڑی ہوئی. سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ان تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج بیان فرمایا ہے، لہذا ان تین آیات میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس کے شروع میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، گویا کہ اگلی دو آیات جو ہیں اس کے بعد وہ بھی اسی حکم کے ذیل میں ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ تقوی کی اصطلاح قرآن حکیم میں سینکڑوں مرتبہ استعمال ہوئی، صرف مسلمانوں کو مخاطب کر کے بھی حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. میں نے گنتی تو نہیں کی لیکن بیسیوں نہیں بلکہ سو سے زائد مرتبہ شاید وہ آیات ہوں گی ایسی آیات جن کے آغاز میں میں اور آپ مخاطب ہیں اللہ تعالی کے اس حکم کے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا خوفی پیدا کرو. لیکن یہ کہ یہاں صرف مسلمانوں کو فوکس نہیں کیا جا سکتا، الخلق عیال اللہ، کل مخلوق جو ہے، تمام انسان جو اس روح ارضی پر بستے ہیں وہ اللہ کے عیال کے مانند ہیں. لہذا قرآن حکیم کی جو آفاقی دعوت ہے اس کا مظہر کیا ہوگا کہ یہاں صرف مسلمان مراد نہیں ہے بلکہ اس روح ارضی پر بسنے والا ہر ہر شخص یہاں مراد ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے بنی نوع انسان. اب اس میں عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، ہندو سکھ، ہر نوع کا شخص آ گیا، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. حکم تو قرآن کا یہ ہے. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تو ہدایت نامہ نہیں ہے نا، تمام انسانوں کے لیے ہدن للناس ہے یہ قرآن، تو تمام انسانوں کے لیے، کل نوع انسانی کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت نامہ ہے. لیکن وہ آیات کے جن کا آغاز ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ان کی تعداد بھی لگ بھگ 100 کے قریب ہے. اس کی مثال اگر میں آپ کے سامنے خاص طور پہ ان تین آیات کی اس اعتبار سے دوں جو میں نے عرض کیا تھا کہ سہ نکاتی لاہ عمل ہے، ایک پیکج ہے جو اللہ نے دیا اور اس میں تین ڈائمینشنز ہیں کہ جو مقرر کر دی گئی. جس طرح یہ ممبر ہے جس پر میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، اس کی تین سٹیپس ہیں، تین سیڑھیاں ہیں. اب کوئی شخص اگر کوشش کرے کہ میں ایک ہی چھلانگ مار کے تیسری سیڑھی پر پہنچ جاؤں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ منہ کے بل گرے گا. اس میں معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ پہلا قدم پہلی سیڑھی پر ہو اور اس کے بعد دوسری سیڑھی پر، پھر تیسری سیڑھی کا درجہ آئے گا. لہذا پہلی آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ تقاضا بیان کیا جو قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر اس کا ذکر ہے، اے مسلمانوں اللہ کا تقوی پیدا کرو اپنے اندر، خدا خوفی پیدا کرو. یہ آیت مبارکہ عام طور پر نکاح کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہے، بہت سے حضرات کے ذہن میں بات تازہ ہو گئی ہوگی. اسی طرح جو میں نے حوالہ دیا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ بھی تقریب نکاح میں پڑھی جاتی ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورہ احزاب کی آیت، وہ بھی اسی تقریب نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے. گویا کہ حضور نے اس موقع پر بھی ان آیات کا انتخاب کیا، چار آیات ہیں اور چار مرتبہ تقوی کا حکم ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس میں مجھے کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تقوی اصل میں ایک احساس ہے جو انسان کے قلب و ذہن پر مسلط رہنا چاہیے کہ میرا ہر ہر عمل میرے خالق کی نگاہ میں ہے. ہاں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، ایک آنکھ ایسی ہے جو دیکھ رہی ہے. واللہ بصیر بما تعملون، کئی مرتبہ یہ آیت قرآن میں آئی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے ایک ایک عمل. اب دیکھیں اس کے اندر بھی ایک ہیبت ہے، ایک جلالی انداز ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم کہیں بالکل تخلیے میں جا کر کوئی عمل کرو اور یہ سمجھو کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے. واللہ بصیر بما تعملون، واللہ بما تعملون بصیر، یہ انداز بھی قرآن میں اختیار کیا گیا. تو تقویٰ کی ایک جسے آپ کا یہ جہت یہ ہے کہ انسان کو یہ بات اس کو مستحضر رہے کہ میرا ہر ہر عمل میرے خالق، میرے رب، میرے مالک کی نگاہ میں ہے. صرف یہی نہیں بلکہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ اس کے علم میں ہے اور اس نے پورا بندوبست کر رکھا ہے کہ میرا ہر ہر عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور میری زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. آج کے دور میں ان باتوں کے بارے میں کوئی اپریشیشن کرنا جو ہے، کوئی اس کو اپریشیٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آج تو ایسے کیمرے موجود ہیں جو آپ کسی کمرے کے کونے پر لگا دیجئے اور اس کونے کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور جو الفاظ وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں ان کو زبان سے نکل رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو جاتے ہیں. پہلے تو چونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی تو بڑے بڑے فیتوں والی ٹیپیں ہوا کرتی تھی، اس کی زیادہ سے زیادہ ڈیوریشن کیا ہوتی تھی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی تھی. لیکن اب اس قسم کے جو ہے گیجٹس آ گئی ہیں کہ آپ 24 گھنٹے کی ریکارڈنگ بھی چاہیں تو وہ چھوٹا سا کیمرہ جو ہے، بلکہ ایک پورے مہینے کی ریکارڈنگ آپ ریکارڈ کر لیجیے. تو گویا کہ سائنس جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، وہ چیزیں جو کل تک ہمارے لیے علم غیب کی چیزیں تھیں، آج گویا کہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں بن رہی ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اصل خشیت اور اللہ کا خوف، اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت تو ان لوگوں پر منکشف ہوتی ہے جو علم میں آگے بڑھنے والے ہیں. تو آج ہمارا علم جتنا آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں جو ہیں وہ مزید واضح ہو رہی ہیں. اب یہ چیزیں غیب کی نہیں رہی. جس طرح سائنٹیفکلی یہ بات پروو کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ روشنی کی سپیڈ سے سفر کرے 186,000 میل فی سیکنڈ، گھنٹہ نہیں، 186,000 میل، تو اس کے لیے ٹائم ایلیمنٹ جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے. کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے. اب اس گویا کہ کیلکولیشن کی موجودگی میں شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس زمین سے تشریف لے گئے، بلکہ مکہ سے تشریف لے گئے بیت المقدس، وہاں سے ساتوں آسمان کا آپ نے سفر کیا، لیکن زمین والوں کے لیے وقت رک گیا. لہذا الفاظ کیا ہیں حدیث کے، حضور جب واپس لوٹے ہیں تو جس پانی سے آپ نے وضو کیا تھا وہ ابھی بہہ رہا تھا، اور وہ کنڈی کے جس سے آپ باہر نکلے تھے دروازے پر جو کنڈی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہل رہی تھی. ٹائم زیرو ہو گیا. آج سے 100 برس پہلے رہنے والا انسان جو ہے اس کے بارے میں بڑا مشتبہ ہو گیا، کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج کی ہمیں فزکس جو ہے، آج کی سائنٹیفک کیلکولیشن یہ بات بتا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یہ مجبور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ ٹائم کو روک دے، اسٹاپ کر دے، تو گویا کہ اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہو گیا نا. اگر وہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے، 20 مرتبہ یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کسی شے کا تصور کرو اگر تمہارے ذہن میں یہ خناس پیدا ہو گیا کہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتا، تو ایمان ختم. تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. تو تقویٰ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو یہ خیال دامنگیر رہے، اس کے دل کے یقین کے ساتھ کہ میرا ہر عمل خواب و ذرے کے ہم وزن ہی کیوں نہ ہو، اور میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ اللہ کی نگاہ میں اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ہابی نہیں ہے. قرآن میں یہ بھی کہا گیا، اس تمام ڈیٹے کو محفوظ کر لینا اللہ کا کوئی شغل نہیں ہے، مشغلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں جو ہے ایک شے پر منتج ہوں گی. اور وہ شے کیا ہے کہ اسی اعمال نامے کی بنیاد پر ایک شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جنتی ہے اور فلاں شخص جو ہے وہ جہنمی ہے. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. تو تقویٰ اصل میں وہ کیفیت ہے انسان کی کہ میرا خالق اور مالک میرے ہر عمل سے آگاہ ہے، ریکارڈ کر رہا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جس دن اعمال نامہ نصب کیا جائے گا اور اس دن تم دیکھو گے ان مجرموں کو، ان فاسق و فاجروں کو، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور چیخ اٹھیں گے کہ ایک ایسا اعمال نامہ ہے جس میں ہماری زندگی کی ہر ہر ڈیٹیل موجود ہے، جس کے بارے میں ہمیں کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارا وہ عمل بھی کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ بھی موجود پائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے 60, 70, 80, 90 برس کی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہوگا، ہر شے اس اعمال نامے میں موجود ہوگی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آیت کا اختتام ان الفاظ پر ہوا، اور اس کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ فاسقوں اور فاجروں کو جو ہے جنت کا رستہ دکھا دے، اور معاذ اللہ وہ لوگ جو فرما برداری اختیار کرنے والے تھے انہیں جہنم کا رستہ دکھا دے. معاذ اللہ، اس دن تمہارا رب کسی کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. تو پہلی آیت اصل میں منبر کا وہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس پر جب تک آپ قدم نہیں رکھیں گے، اپنی ذات میں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کریں گے، اور میں یہ آپ کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، جب تک ہم اپنے جسم پر اللہ کے تقوی کو نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک گویا کہ اگلی منزل جو ہے اس پر قدم رکھنا یقیناً مفید ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے اگر آپ نے قدم رکھ دیا تو پھر یہ آپ کے لیے ہلاکت کا موجب بن جائے گا. قرآن حکیم میں سورہ بقرہ وہ صورت ہے کہ جس میں یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی فرد قرار دادہ جرم جو ہے وہ عائد کی ہے. اس میں ایک آیت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے ہر اس شخص کو کام جانا چاہیے جو لوگوں کے لیے کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، وعظ و نصیحت کا کام کر رہا ہے، خیر کی طرف بلانے والا ہے. الفاظ کیا ہیں؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کیا تم لوگوں کو جو آواز و نصیحت کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، بڑی خیر کی باتیں کرتے ہو، معروف کی طرف بلانے والے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو وہ آپ کے اندر جو ہے وہ میں خود بھی شامل ہوں، میں بھی ان کا مخاطب ہوں. جیسا کہ حضور فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر اپنے خطابات میں، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. حالانکہ اس کا ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہی بات ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ونفسی، اور میں اپنے نفس کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے. حالانکہ حضور کا جو مقام ہے اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے، کیا حضور کے لیے کسی وعظ و نصیحت کی یا تلقین کی کہیں کسی درجے میں بھی ہم ضرورت محسوس کرتے؟ وہ تو محبوب رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اس میں رہنمائی اور ہدایت ہے میرے اور آپ کے لیے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسی تقوی پر کاربند رہو جب تک کہ تمہارے لیے وہ آخری وقت جو اللہ نے مقرر کر دیا موت کا وہ نہ آ جائے. ترجمہ کیا ہوگا؟ ولا تموتن، اور تم مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہو. اب گویا کہ یہ کنٹینیوڈ عمل ہے، یہ نہیں ہے کہ زندگی کا ایک فیز ایسا ہے کہ جس میں تو تابے داری بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، اطاعت بھی ہے اللہ کی، لیکن اسی زندگی کا ایک گوشہ وہ ہے بہت بڑا گوشہ جس کا تعلق ہماری معاش سے ہے. ہر انسان کو روزی کماتا ہے نہیں کماتا، اگر اس میں کوئی شے حرام شامل ہے مستقل بنیادوں پر، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ وہ اللہ کا تقوی ادا نہیں کر رہا، اللہ کی فرما برداری والے رستے پر نہیں ہے. اس کی معاشرت کے اندر اگر ایسی چیزیں موجود ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سراسر منافی ہیں، ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے ستر کی پابندی کرو، حجاب کو قائم کرو، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہے کہیں عریانی اور فحاشی اور بے حیائی، یہ چیزیں اگر انسان کی زندگی میں داخل ہو گئی ہیں تو کیا یہ اللہ کی فرما برداری ہے؟ اور وہ شے جسے میں معاشرت کا نام دے رہا ہوں، وہ تو اس کا تعلق تو ہماری پوری زندگی سے، معاش اور معاشرت. اسلام ایک دین ہے، وہ چند ریچولز کا یا چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے، وہ مذہب ہوتا ہے. عیسائیت مذہب ہے، اس نے کوئی کوڈ آف لائف نہیں دیا کہ تمہیں زندگی اس طرح گزارنی ہے. ہاں نیک عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہر شخص کہتا ہے، جھوٹ بولنا بہت اچھا کام ہے، آج تک کسی نے کہا؟ ہمیشہ سے سمجھا گیا. تو دین اور مذہب کے اس فرق کو بھی اپنے سامنے رکھیے. تو اسلام کا اپنا معاشرتی نظام ہے، اسلام کا اپنا معاشی نظام ہے. یہ وہ دو سرکلز ہیں کہ جس کا تعلق ہماری زندگی کے بہت بڑے عنصر سے ہے. جس طرح ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اس کا اتنا ایریا جو ہے فلاں شہر نے ڈھکا ہوا، اتنا ایریا جو ہے فلاں نے کور کیا ہوا، تو سب سے بڑی ہماری زندگی کی ہارڈ ڈسک جو ہے اس کے اوپر تو ان چیزوں کا تسلط ہے، معاش اور معاشرت. اگر اس میں انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے آزاد ہو گیا تو فرما برداری نہیں ہے. لہذا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کے عالم میں. ابھی شاید پر اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کم سے کم تینوں آیات کا کچھ نہ کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی بندگی اختیار کرنا، پوری زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا کوئی آسان کام نہیں. نماز کی ہر رکعت میں ہم دست بستہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس دن الصراط المستقیم، ماننے کی شے تو صراط مستقیم ہے. اس سے پہلے جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی فرما برداری کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. استعانت کی شے میں، اے پروردگار مجھے اپنی بندگی پر قائم رکھ، مجھے ہدایت کے رستے پر چلا، میں تیری مدد کا خاص گار ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تیری تائید و نصرت چاہتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مانگنے والی اصل شے تو ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت کے رستے پر چلا دے، میری رہنمائی فرما دے، مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے. سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ میں آ گیا، جس ہدایت کے طالب ہو ہدل للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، جو ہدایت چاہتے ہو وہ اس قرآن میں موجود ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس سے ہدایت صرف وہی حاصل کر سکیں گے جو اپنے اندر تقویٰ رکھتے ہیں، جن میں کچھ نہ کچھ ربق جو ہے وہ کوئی خدا خوفی کی موجود تو ہو، کسی میں حق کے لیے کوئی تلاش کا مادہ ہی نہیں ہے، کوئی پیاس ہی نہیں ہے، وہ اپنی حیوانی جبلتوں کے ہاتھوں جو ہے اتنا مجبور ہو چکا، یا اپنے آپ کو اتنا اپنی اینیمل انسٹنکٹس کے اندر اس نے غرق کر دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی سوچنے کو تیار ہی نہیں، تو وہ تو قرآن سے کیا ہدایت حاصل کرے گا؟ ابو لہب کو تو قرآن سے ہدایت نہیں ملی، ابو جہل کو تو نہیں ملی. آج بھی 7 ارب اگر انسان اس روئے عرضی پر موجود ہیں اور تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو بقیہ کون ہیں؟ قرآن تو سب کے لیے ہدایت تھا پوٹینشلی، لیکن یہ کہ وہ لوگ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے، اس لیے کہ جو بیسک ایلیمنٹ انسان میں ہونا چاہیے پیاس طلب، کسی شے کی جب تک پیاس اور طلب نہیں ہوگی، کوئی تلاش نہیں ہوگی، اس وقت تک تو وہ شے آپ کو حاصل ہو جائے، مل بھی جائے تو آپ اس سے کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ اور 1.5 ارب مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے واقعتاً قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما بنا رکھا؟ پوری چاولوں کی دیگ میں جتنا آپ نمک چھڑکتے ہیں تو جو ریشو نسبت و تناسب ہوتی ہے اس نمک کی اس دیگ کے ساتھ، شاید وہ نسبت بھی نہیں ہوگی ان لوگوں کی جو واقعتاً قرآن حکیم کو اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنا چکے ہوں، وہ نسبت بھی نہیں ہوگی. اور اس پر قرآن خود گواہ ہے، سورہ حدید جو ہے وہ بہت ہی جامع سورت ہے، جس میں فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے، وہ کثیر منہم فاسقون، لوگوں کی اکثریت ہمیشہ فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل رہی، 3 مرتبہ ایک سورت. تو اگلی آیت میں اس ہدایت کا ذکر کر دیا، تقویٰ نے آپ کے اندر ایک پیاس پیدا کی ہے، آپ کو یہ خیال دامنگیر ہے کہ میرا ہر عمل، میری ہر زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میرے خالق اور مالک کی نگاہ میں ہے اور میں اکاؤنٹیبل ہوں اس کی بنیاد پر. اب اس کے لیے آپ کو کوڈ آف لائف بھی تو چاہیے نا، کیسے زندگی بسر کروں، کیسے معلوم ہوگا کہ میرا خالق اور مالک کیسے مجھ سے خوش ہوگا، کن باتوں سے ناراض ہو جائے گا؟ اس کے لیے جسے آپ کہیے کہ اصل شے کیا ہے، کسوٹی قرآن کی، اس کے ساتھ ایڈ کیجئے، دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو شامل نہیں کریں گے. نماز 5 وقتہ کا نظام آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، نماز وہ شے ہے جو دائرہ کفر اور دائرہ اسلام میں حد فاصل ہے، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ. لیکن صرف قرآن حکیم سے آپ نماز 5 وقتہ کا نظام تو ثابت نہیں کر سکتے. اور آگے مزید ڈیٹیل کہ فجر میں 2 فرض، فجر کی جو نماز ہے اس میں 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر میں 4 ہوتے ہیں، مغرب میں 3 ہوتے ہیں، عشاء میں پھر 4 ہوتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ تو ہم تو گھٹنے ٹیک کر مجبور ہیں ان حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ نہ ہو. تو اس ممبر کی جو دوسری سیڑھی ہے جسے سہ نکاتی لاح عمل میں جو دوسرا نقطہ ہے، اس کو اگلی آیت میں بیان کر دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر پکڑ لو. اللہ کی رسی، اس کے بارے میں چونکہ پہلے بھی جو حضرات یہاں مستقل آنے والے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ احادیث صحیحہ اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے. اور سیرت کا وہ واقعہ بھی اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجیے، ان کے علم میں پہلے سے ہے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے جب مسجد میں تشریف لائے، آپ کو معلوم ہے حجرہ جو تھا حضور کا مسجد کے بالکل اٹیچ تھا، اور وہی جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہوا، اور اسی جگہ پر آج کی پھر تدفین بھی ہوئی. گویا کہ آج آپ دیکھ لیجئے وہ مسجد کا حصہ ہے نا، اس لیے کہ اس وقت حجرے بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے. حضور کے عقد میں بیک وقت نونوں ازواج مطہرات رہی ہیں، ہر ایک کا ایک حجرہ تھا، لیکن یہ جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرے کی جگہ تھی، جو آج بھی موجود ہے. تو حضور حجرے سے باہر تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی آپ نے حجرے سے باہر قدم رکھا تو مسجد نبوی تھی نا، وہاں آپ نے دیکھا کہ بہت سے صحابہ موجود ہیں، کچھ ایک گروپ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کوئی مذاکرہ ہو رہا ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، اور سب کے سب قرآن حکیم کی آیات، ان کی تلاوت، ان پر غور و فکر، انہیں ہم کیسے اپنے لیے لائحہ عمل بنا سکتے ہیں، کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، رستے کے موانع کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، یہی موجود تھا. تو حضور کی طبیعت پر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوشی کے آثار نما ہوئے. خلاف معمول آپ نے ان لوگوں سے سوال کیا، الستم تشہدونا، کیا تم ہی وہی لوگ ہو نا کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہو، اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الیکم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا فرستادہ ہوں، رسول ہوں جو تم بھیجا گیا تمہاری طرف. سب نے کہا کیوں نہیں ہے، اللہ کے رسول ہم ہی ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہیں، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر حضور نے فرمایا کیونکہ اس وقت بحث مباحثہ جو بھی ہو رہا تھا، درس و تدریس، افہام و تفہیم، وہ قرآن پر ہو رہی تھی، تو حضور نے فرمایا اس خوشخبری حاصل کرو، فاستبشروا فإن هذا الكتاب، اس لیے کہ یہ کتاب وہ ہے، طرفہ بأيديكم وطرفہ بيد الله، یہ کتاب اس رسی کی مانند ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے. سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا واعتصموا بالله، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا کوئی مادی یا جسمانی وجود تو نہیں ہے جسے آپ چمٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، جو حضرات بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں ملتزم سے چمٹ جاتے ہیں، اپنے سینے کو رگڑتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، اس لیے کہ وہ ایک خوئے جسے آپ کہیے کہ خو کرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، ایک پے کرے محسوس اگر سامنے ہے تو انسان کو جو ہے گویا کہ اس کو جسے ہوا سے خمسہ کہتے ہیں، دیکھ بھی رہا ہے، اس کو چھو بھی رہا ہے، جو قوت لامسہ ہے اس کے ذریعے بھی اس کو لذت حاصل ہو رہی ہے کہ میں آج اپنے آپ کو جو ہے ملتزم تک پہنچا چکا، وہاں کھڑا ہوں، اپنے جسم کو میں نے ملتزم کے ساتھ لگایا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی نہیں ہے. واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کی تشریح یہاں کی گئی واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ الممدود، یہ ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی، طرف ہوں بھی عیدی کو وہ طرف ہوں بھی عید اللہ، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو دوسرا نقطہ جو اس دوسری آیت میں بیان کیا گیا، آیت نمبر 103 ہے، پہلی آیت جو تھی وہ آیت نمبر 102 تھی، اس میں قرآن حکیم کا ذکر ہے کہ اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، ہدایت کے رستے پر ہوگے. من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو وہ گارنٹیڈ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے ایسے لوگوں کو اس صراط مستقیم پر رکھنا جن میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اپنی علمیت جو ہے اس کا کوئی سکہ جمانا مقصود نہ ہو، کوئی لیڈری کا شوق نہ ہو، کہ سیاست میں آ کر اونچا مقام حاصل کرنا، اگر یہ چیزیں کہیں بنیاد میں شامل ہو گئی تو جو کیا کرایہ سب کا سب زیرو ہو جائے گا، وہ تو نیت ہی کھوٹی ہو گئی نا. اللہ کی رضا تو پیش نظر نہیں، یہ بات تو دنیا داری آ گئی، ریاکاری آ گئی، خودنمائی آ گئی، نام و نمود آ گیا، کوئی سٹیٹس ہے، کوئی جگہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یا صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. مالٹا میں ان کو انگریزوں نے اسیر کیا تھا, وہاں سے جب وہ ریشمی رومال کی ایک تحریک چلی تھی, جن حضرات کے میل میں وہ تمام تاریخی حقائق ہیں, ظاہر وقت نہیں ہے اس کو میں بیان کروں. تو تقریباً غالباً کوئی 30-40 مہینے یا اس کے لگ بھگ کی مدت تھی کہ وہ رہے تھے مالٹا میں اسیر. گویا کہ جلا وطن کیا تو وہ بھی اتنی دور, اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب زندگی کا جو ہے وہ شمع زندگی اب ٹما رہی ہے, اب کسی وقت بھی خاتمہ ہو سکتا, تو عین اس عالم میں جو ہے واپس پہنچا دیا, اس لیے کہ کہیں اسی اسارت کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تو یہاں اس وقت تک پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم تو نہیں ہوئی تھی. وہ ایک بڑا جسے آپ کا یہ ہندوستان کے نام سے ایک شے موجود تھی جسے آپ بڑے صغیر کہہ سکتے ہیں, تو وہاں تو طوفان آ جائے گا. لہذا ان کے انتقال سے چند مہینے پہلے جو ہے غالباً 3 یا 4 مہینے پہلے انہیں پہنچا دیا. اب جو پہلا انہوں نے اجلاس عام کیا ہے جس میں دیوبند کے جتنے بڑے بڑے اکابر تھے سب موجود تھے, مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وحدت امت کے اندر اس کا ذکر کیا, اور وہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجئے. انہوں نے کہا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائی میں غور و فکر کیا کہ آج امت مسلمہ کیوں ذلیل و رسوا ہے, جو ذلت و رسوائی آج مقدر بن چکی وہ اس وقت نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے نام سے کوئی اسلامی جمہوریہ تو وجود میں نہیں آیا تھا, لیکن بہرحال جس سے آپ کہیے ڈکے کا عمل تو اچھل رہا تھا نا مستقل. تو میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر کیا ہے کہ آج امت مسلمہ کیوں ذلیل و رسوا ہے, عزت وجاہت وقار نام کی شے اس کے ہاتھ تلے نہیں ہے, تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کے صرف دو ہی اصل میں اسباب ہیں. ایک سبب قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو منقطع کر لینا, جو فرمایا گیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. کتنے مسلمان ہوں گے کہ جنہوں نے اس قرآن کے ساتھ چمٹ جانے والی روش اختیار کی ہو. علامہ اقبال کا وہ شعر جو بلکہ مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے, اعتصام اشک ان کے حبل اللہ اوست, یہ ہے حبل اللہ قرآن حکیم, اس کے ساتھ چمٹو. اور دوسرے مسلمانوں کا باہم ایک دوسرے کے خلاف تفرقے کے اندر مبتلا ہو جانا. لہذا اب اس وقت ان کی عمر جو ہے کوئی 70-72-80 سال کے قریب ہوگی, مجھے صحیح طرح معلوم نہیں ہے, لہذا میں وہیں سے یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ آج کے بعد سے گلی محلے درس قرآن حکیم کے عوامی مرکز قائم کروں گا, تاکہ لوگوں کے اندر قرآن حکیم کا نور پھیلے اور قرآن کے ساتھ ان کا جو ہے تعلق مضبوط ہو, تو اللہ کی مدد اور نصرت لازماً آ کر رہے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم دینداری اختیار کرو گے, اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کی مدد کرنا تو اس سے آگے کا درجہ ہے جو اسی آیت میں آ رہا ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, اس دین کو قائم کرنے کی عملی جدوجہد, تو لازماً اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اس کی جو تیسری ڈائمنشن ہے وہ آخری آیت میں آ گئی, ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر. جو لوگ یہ پہلے دو ڈائمنشن کم عبور کر چکے ہوں اپنی ذاتی کی زندگی میں, اللہ کی عبادت تقویٰ اور قرآن حکیم کے ساتھ ایک مضبوط تعلق, اب تیسری سٹیج ان کی کیا ہے, اور تم میں ایک گروہ لازماً موجود رہنا چاہیے, یدعون الی الخیر, جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو, خیر کی طرف بلانے والا ہو, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, معروف کا حکم دینے والے اور منکر کا اور بدی کا بے حیائی کا اور گناہوں کے رستے کا سدے باب کرنے والے, وہ اولئک هم المفلحون, صرف یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی نگاہ میں کامیاب قرار دیے جائیں گے, جو فوز و فلاح سے امکنار ہو جائیں گے. یہ وہ سہ نکاتی لائے عمل ہے, وقت کیونکہ ختم ہو گیا میں نہیں چاہتا اضافی وقت آپ سے لوں. یہ تیسری سٹیج سب سے مشکل ہے, اور اس سٹیج پر تو صرف وہی شخص پہنچ سکتا ہے, اور اگر دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں کوئی شخص اس سٹیج پر تو پہنچا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن پہلی دو سیڑھیاں جو ہے اس نے عبور کر لی چھلانگ لگا کر, تو یہ معاملہ اللہ کے مطلوب نہیں ہے. بلکہ یہ تینوں سٹیجز اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کی عبادت, اللہ کا تقویٰ, حرام و حلال پر قائم رہنا, خواہ وہ آپ کی معاش ہو, معاشرت ہو, آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ ہو, اس لیے یہ دین جو ہے ہمارا اسلام یہ مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے, زندگی کے ہر شعبے میں تعلیمات موجود ہیں. اور اس رستے کے لیے رہنمائی آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ قرآن حکیم سے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا دوسری آیت, اور تیسرے پھر وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو بالآخر منتج ہوگی, الارض للہ والحکم للہ, یہ زمین اللہ کی ہے اور یہاں اللہ ہی کا قانون، اللہ ہی کی شریعت نافذ ہونی چاہیے، نافذ نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کو نافذ کرنے کا عمل اس میں شامل ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنا مددگار قرار دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ، ہمارے رسول کی مدد کرو. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، یہ مدد کس لیے تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو کوئی اونچا بلند کرنے کے لیے تو مدد طلب نہیں کی تھی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. لہذا یہ تیسری سٹیج وہ ہے کہ جسے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کلائمیکس ہے اور یہ سہ نکاتی لاح عمل ہے جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک مکمل پیکج ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا، جس کا آغاز ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، جو مومن سمجھتے ہو، جو مسلمانوں میں شامل ہو، تمہیں یہ تقاضے ادا کرنے ہیں ون بائی ون. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہی الفاظ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے، اے لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اپنی ذات کو بھی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. اس لیے کہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے الفاظ سے ہوا تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.